الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم بھائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب الاول شریف کی بھی آمد ہے اور یہ مقدس مہینہ صفر المظفر کا جو ہمارے متعدد اکابر کے آراس کو اپنی تاریخ میں شامل کیے ہوئے ہے، جس میں حضور شیخ الاسلام قبلہ سیدنا داتا گنج بخشری حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انا حضور سیدنا شیخ المشائخ حضرت مجدد الفسانی حضور سیدنا شیخ المشائخ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ حضور شیخ المشائخ حضور امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ان تمام اسلاف امت اور اکابر اہل سنت کے آراس ان کے عرس اور ان کا تاریخ وفات جو ہے وہ سفر المظفر کے اس مہینے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سعادت دی کہ ہم نے گزشتہ دن یوم اکابر اہل سنت کے عنوان سے ایک نشست میں مزاج اہل اکابر اہل سنت کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا رہا ہے وہ ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ ربیع الاول شریف کی آمد بھی ہے اور اسی مناسبت سے اور ان تمام اکابر نے اپنی تمام تر زندگیوں کا نقطہ اور مرکز جس چیز کو قرار دیا وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ امت کے رشتے کو جوڑنا ہے۔ اور یقیناً حضرات اولیاء کاملین امت کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے رسول سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، اپنے نبی سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، اور اس کو حضرات مفسرین نے بھی اور حضرات صوفیہ نے بھی اس انداز میں ذکر کیا جس طرح کہ چاند روشنی حاصل کرتا ہے، روشنی لیتا ہے سورج سے، اسی طرح ولایت کی مثال چاند کی ہے اور نبوت کی مثال سورج کی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیز شریف کے اندر متعدد جگہ پر یہ باتیں نقل کی ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے کمالات کا مظہر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے کمالات کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عظمتوں
اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے سب سے بڑی برہان اور دلیل اور آیت ہوتی ہے. اسی طرح حضرات اولیاء کاملین حضرات انبیاء کرام کی دلیل اور ان کے مظہر ہوا کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جس قدر عظیم المرتبت نبی اور رسول جلوگر ہوئے تو اسی طرح عظیم المرتبت اس امت کے اولیاء ہوئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں امت کا, اس بات پر اجماع ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان عالم ہو یا غیر عالم ہو, محقق ہو یا عام سطح کا شخص ہو, اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خلق میں انسان ہونے کے حوالے سے, بشر ہونے کے حوالے سے, نبی و رسول ہونے کے حوالے سے, اور خلق میں احسن تقویم ہونے کے حوالے سے جو فرد مطلق اور سب سے بلند اور اصل درجہ رکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی ذات کو مکمل اور ہر مدارج میں اعلیٰ درجہ مرحمت فرمایا, بلکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. امت کے علماء لکھتے چلے آئے ہیں کہ دیگر انبیاء کو نبوتیں بھی جو ملی وہ آپ ہی کا صدقہ ہے, اور دیگر نبی انبیاء جو آئے وہ ایک جز اور اجزاء کے مانند تھے حضور کے مقابلے پر, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک کل تھی. جو منفرد متفرق شانے لے کر آئے وہ شانے بیاقبق جس عظیم ہستی کی ذات مبارکہ میں جمع ہوئی وہ ہرے ہرے پاکیزہ گنبد میں آرام فرمانے والے میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ ہی کی صدقے کائنات پیدا کی گئی, اور جتنے انبیاء کاملین آئے انہوں نے آپ ہی کی بات کی. اللہ کی توحید کے بعد اپنی امت کو یہ ضرور درس دیا کہ ایک نبی جلوگر ہوں گے جن کے ہم بھی پابند ہیں, اگر وہ ہمارے دور میں بھی آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی اتباع کریں گے. بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید نے خود بیان فرمایا کہ ہم نے عالم ارواح میں ایک عہد, ایک میثاق, ایک کانفرنس منعقد کی انبیاء اکرام کی روحوں کی, اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کا عہد, اپنے محبوب سے وفاداری, اور رسول اعظم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری, اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا عہد تمام انبیاء کی روحوں سے لیا, اور انہیں یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ میرا محبوب تمہارے دور میں آ گیا تو تم اس بات کے پابند ہو کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت و معاونت بھی کرو گے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ تمام مرتبے اور مقام کے حوالے سے اور تمام شان و مرتبے کے حوالے سے تمام سے بزرگ و برتر درجہ رکھتی ہے, اور یہ امت کا اس حوالے سے تسلسل رہا ہے. آج بھی اگر اس دور میں کئی قسم کے لوگ موجود ہیں جنتی ہونے کے لیے, خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے, ایک دفعہ درود پاک پڑھی. اب موبائل کوئی نہیں دیکھے گا, جس نے موبائل دیکھنا ہے وہ مجمع سے باہر تشریف لے جائیں, اور جس نے اٹھ کر جانا ہے تو بھی مجمع سے باہر تشریف لے جائیں. لیکن مجمع کے ذوق کو برائے کرم خراب نہ کریں, یہ کسی لوٹے پیر کا درس نہیں ہو رہا, یہاں پر درس قرآن اور دین سکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ یہاں پر جو ہے کہ وہ خامخواہ کوئی استخارے کی ہم نے مشین لگائی ہے, یہاں پر دین ہم بتا رہے ہیں. تو لہذا دین کو بڑی تہذیب کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سنیں آپ. اب کوئی ہلجل نہیں کرے گا, جسے چاہیے وہ پیچھے جا کے مشیت میں رکھیں, اور آگے کے مجمع کے اندر کسی چیز کے تسلسل کو خراب نہ کریں. درود پاک محبت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی باواز بلند صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ حضور علیہ السلام کی رسالت, آپ کے کمالات اور آپ کی شان یہ آفاقی ہیں, اور اس قدر آفاقی ہیں, اس کی وسعت اتنی ہے کہ ساری کائنات اس کے نیچے موجود ہے. چاہے وہ انبیاء اکرام کی ذات ہوں, چاہے رسول اعظام کی ذات ہوں, چاہے فرشتے اور ملائکہ ہوں, تمام کے اوپر جس ہستی کا سایہ ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور یہ بھی بات ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے, کیونکہ نظام مصطفیٰ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کے حوالے سے اس بات کا جاننا بھی لازم و ضروری ہے کہ اس دور میں چاہے کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, سب سے پہلے تو وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا پابند ہے, کیونکہ جب تک وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو قبول نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کو شرک سے اور شراکت سے پاک نہیں مانے گا, اس وقت تک وہ بندہ داخل جنت نہیں ہو سکتا. لیکن صرف توحید کے عقیدے کو قبول کر کے اگر آج کوئی سنیاسی بن جائے, آج کوئی کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو, اور اس عقیدے پر وہ پہنچ جائے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں, یہ کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, یہ تمام صفات کے اندر وہ کوئی شریک نہیں, شرکت نہیں رکھتا اور نہ کوئی شریک اس کے ہو سکتا، اس عقیدے پر پہنچنے کے باوجود بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ مبارک اور آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے. تو توحید یا وحدانیت کا دعویٰ بھی جس وقت قبول ہوگا کہ جس وقت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور آپ کی شان جلالت کو اور آپ کی عظمت کو جب تک وہ قبول نہ کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہے یا بے کتاب کہے، اس سے سروکار نہیں ہے. کوئی بھی اہل کتاب جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھے، کیونکہ سرکار کے اعلان نبوت کے بعد جتنے بھی ہیں سب حضور کے کلمے کے پابند ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی کہے اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے فرض اور لازم ہے مومن ہونے کے لیے، وہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مومن نہیں ہو سکتا، وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے کی وجہ سے مومن نہیں ہو سکتا، وہ حضرت موسیٰ کے ماننے کی وجہ سے مومن نہیں ہو سکتا. مومن اس وقت ہوگا جب ان تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین کو اور آپ کی رسالت کو قبول کرے گا. یہ حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت کی آفاقی ہے جو ہر مسلمان کو اس بات کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس بارے میں بالکل سنجیدہ اور بالکل جو ہے وہ مستعد رہے اور اپنے آپ کو بالکل بیدار رکھے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم سے بیان فرمایا تھا جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ بھی اے عمر زندہ ہوتے، یعنی میرے سامنے موجود ہوتے، چلتے پھرتے، انبیاء تو زندہ ہیں اپنی قبروں میں، لیکن ان کا آج دور ہوتا اور وہ اپنی قبر سے اپنے جسم کے ساتھ آ جائیں اور اس دور کو پالیں، تو لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی اس کیفیت میں آ جائے، لما وصیہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میرا کلمہ اور میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی آفاقیت ہے. اس کو لے کر تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں اور ایک نئی درجن حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضور نے شاہ فرمایا والذی نفس محمد بیدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم کے جس کی قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت میں کوئی بھی یہودی ہو یا وہ جب تک میری لائی ہوئی چیز کی تصدیق نہیں کرے گا وہ جس حال میں مرے گا تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا، اور مومن وہ ہوگا جو میرے رب کے ساتھ ساتھ میری رسالت کی تصدیق کرے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت اتنی ہے، یوں تو پچھلے جتنے گزرے وہ بھی حضور کی امتی، بعد میں جو آ رہے ہیں وہ تو امتی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ کیا جاتا ہے کہ ایک امتی ہونا بعثت کے اعتبار سے اور ایک امتی ہونا مرتبے کے اعتبار سے. یوں تو جتنے انبیاء پہلے گزرے وہ بھی حضور سید عالم کی امتی ہیں، اور جو بعد میں قوم آ رہی ہے ہم سمیت جو شامل ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر سیدہ آمنہ کے صدف پاک سے اس دنیا میں عالم اجسام میں تشریف لے آئے اور آپ نے 40 سال کی عمر شریف میں مبارک رسالت کا اعلان کر دیا، تو یہ دور اعلان اور بعثت جو ہے یہ بہت بڑی نصرت اور بہت بڑی برکت کا باعث ہے. گزشتہ انبیاء نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس دور رسالت میں پیدا فرما جس دور رسالت کے اندر تیرے محبوب فرحان کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر تیری توحید کو بیان کر رہے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو مزید دیکھیں تو یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جتنے انبیاء اکرام پیچھے آئے ان تماموں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید سے لوگوں کے سینوں کو روشن کیا، اور پھر ساتھ میں انہیں تصدیق کے لیے کہ انہوں نے رب کو کیسے جانا، کس طریقے سے جانا، رب کے کس نمائندے سے جانا، تو پھر انہوں نے اپنا نام پیش کیا کہ میں ہوں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، حضرت نوح صفی اللہ، اس طرح مختلف کلمات کے ساتھ جو ہر نبی نے اپنے کلمے کو ذکر کیا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ اس لیے تھا کہ ان کے ذریعے لوگوں نے رب کو جانا نا، ان کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو جانا، ان کے ذریعے انہوں نے اللہ رب العالمین کا پتہ جانا، تو وہ دعویٰ جو تھا اللہ ایک ہے اس کی دلیل آپ بن کر آئے تھے. تو لہذا یہ بیان فرمایا تو ان تمام نے جو یہ باتیں کی تو وہ سامنے جو لوگ موجود ہیں کہ جناب ہم اللہ کو مان رہے ہیں، آپ کے ذریعے مان رہے ہیں، تو بطور دلیل کے انہوں نے انبیاء کا نام ذکر کیا، لیکن وہ تمام انبیاء جس کو اپنے لیے دلیل بناتے ہو جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. یعنی ہمارے علماء نے متعدد کتابوں میں لکھا کہ جب وہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم نے نہیں پڑھا، یہ احادیث موجود ہے اور یہ علماء نے اپنی جگہ پر تفصیل کے ساتھ اس چیزوں کو ذکر کیا ہے. امام سیوطی نے خصائص کے اندر ان تمام چیزوں کی تخریج کی ہے اور اس کو جمع فرمایا کہ وہ اس اعتبار سے دلیل دیتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں جتنے انبیاء کرام آئے ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے دلیل اور نبی کہا گیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا گیا. برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں، آیت بھی دلیل کو کہتے ہیں، دلیل بھی دلیل کو کہتے ہیں، تینوں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن برہان کا لفظ جو ہے یہ ذات مصطفیٰ پر استعمال ہوا ہے، اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے، جس سے کوئی شکم نہ نکال سکے، جو مکمل اور ہر طریقے سے مضبوط اور رب کی قدرت کے شاہ نشان جو ہے وہ برہان. اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اپنے محبوب کا تعارف کرایا تو آپ کو برہان کہا ہے. میرے دوستو، اسی طرح میدان محشر کے اندر بھی اس کا اظہار کھل کر ہوتا ہے اور ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. آج میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ یہ دونوں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے یہاں پر بات ہو جائے. یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے. اس کے اوپر بھی اعلان ہوا ہے، رب کریم نے فرمایا کہ محبوب کہیے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے آپ لوگوں سے کہ میں، اے لوگوں، میں تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن یہاں پر ایک عقلی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ تمام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ اعلان تو آپ نے مکہ کے اندر کیا ہے، لیکن اس کا اطلاق کب سے ہے؟ اس کا اجرا کب سے ہے؟ اعلان تو اب ہو رہا ہے، لیکن اس کے یہ تمام قوانین اور اس کے اصول اور اس کی پابندیاں کب سے ہیں؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا جو کہا گیا ہے، یہ ایک اعتبار سے ضرور ہے کہ جو سامنے موجود ہیں ان کو بطور دلیل کے بات کی گئی ہے، لیکن ایک اس کا مفہوم عام ہے کہ جب حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے اس وقت سے یہ اعلان عام ہے، اس وقت سے یہ اعلان جو ہے کہ وہ عام ہے. تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو جو مرتبہ عطا فرمایا، اگر آپ بات کی زندگی کو دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر اور تمام کتابوں اور حدیثوں کے اندر یہ کہ مقام شفاعت اور شفاعت کبرا کا منصب جو ہے جناب سید عالم کو ملے گا. جب حضرت موسیٰ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ان کی شفاعت وہ کریں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو ان کی شفاعت وہ کریں، حضرت ابراہیم کے ماننے والوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ان کی شفاعت وہ کریں، لیکن جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا کا دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا اور اپنی امت کی شفاعت نہیں کرے گا. یہ بخاری اور تمام حدیثوں کے اندر یہ اجماعی مسئلہ موجود ہے شریعت مطہرہ کا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی خود شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور شفاعت کا دروازہ کھولنے کے بعد ہر نبی کا جو شفاعت کا حصہ ہے، جو اس کی امت کا حصہ ہے، وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تقسیم کیا جائے گا. اس سے میرے امام نے جو اخلص کیا وہ یہی تھا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اس لیے ہماری امت کے اکابر ائمہ اس بات کو ذکر کرتے آ گئے کہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو بزرگ برتر ہے اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں، تو آمنہ کے لال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضور ہی رب کو سجدہ کریں گے، حضور ہی کو سجدے کی اجازت ہوگی، حضور ہی کو بولنے کی اجازت ہوگی. کل قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کانپ رہا ہوگا، انسانیت میں سب سے بڑا عظیم اور انسانوں میں اور طبقہ انسانیت میں سب سے اشرف اور سب سے معزز اور سب سے بڑا منصب جو ہے، جس کے بعد انسانیت کے لیے کوئی اور شرف کا مقام نہیں ہے، وہ مقام جو ہے وہ رسالت اور نبوت کا ہے. اب آپ دیکھیں وہ تمام انبیاء کاملین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن آئیں گے وہ تحت اللوائی اور میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. فرمایا میرے صحابہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سید و سردار ہوں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے نیچے جمع ہوں گے. جب انبیاء جمع ہوں گے تو بعد کے لوگوں کی کیا کہنا؟ فرمایا سب میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اس وقت جب لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی، تو فرمایا اس وقت جب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، اور فرمایا کہ جب وہ چاہیں گے کہ رب کے بارگاہ میں کچھ کہا جائے، تو حضور فرماتے انا خطیب ہم اذا یئسوا. فرما میں ہی اس وقت اللہ کی جانب سے خطیب ہوں گا اور ان کی جانب سے خطاب کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. جب لوگ نا امید ہو جائیں گے تو ان کو بشارت میں سناؤں گا، جب وہ گھبرائیں گے تو ان کو تسلی میں دوں گا. تو فرما انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. میں قیامت کے دن ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس بات پر میں فخر نہیں کرتا. میں اس کو ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ آیت جو چلی ہے تو اپنی روحوں کو تازہ کرنے کے لیے اور بیدار رب الاول شریف کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو توانا کر لیجئے فکری طور پر. یوں تو سنی الحمدللہ سال کے 12 مہینے توانا اور تازہ رہتا ہے، لیکن خاص وہ مہینہ جس میں حضور سید عالم کی آمد کے حوالے سے ہے، تو اس کو منانے کے اعتبار سے وہ اور مستعد ہو جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے. یوں تو ہر وقت وہ رب کو یاد کرتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو شوق عبادت اور اس کی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے محبوب کی نعت اور ان کا ذکر اور ان کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے انعامات فرمائے ہیں تو ان کی تعریف و توصیف کر کے شکر ادا کرتا ہے. لیکن خاص وہ مہینہ جس میں جناب سید عالم کی جلوگری ہوئی ہے, تو پھر ہر مسلمان آگے بڑھ کر صدقات کے ذریعے, خیرات کے ذریعے اور غریبوں کی امداد کے ذریعے, تسبیح و تحلیل کے ذریعے, قرآن خوانی کے ذریعے, الغرض ہر وہ چیزیں جو شکرانے اور محبت کے اظہار کے لیے, الحمدللہ ہر چیز گویا کہ دل کو ہتیلی پر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کر دیتا ہے. تو میرے دوستوں ذرا اس کو سن لیجیے آپ. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. حضرت امام نبوی نے اس بات کو لکھا کہ آپ نے اپنے آپ کو سید کہا. ایک کی میں نے تقریر سنی, وہ کہنے کا اللہ کے علاوہ کوئی سید نہیں. تو میں نے کہا تو یہ مسلم شریف کی کتاب المناقب میں درجنوں جگہ پر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو سید نہیں بلکہ تمام خدائی کے اندر اپنے آپ کو سید قرار دیا ہے. بلکہ اپنے شہزادے کو حضور نے فرمایا, حضرت حسن مجتبیٰ کو فرمایا, ابنی حاضہ سید لعل اللہ ان یصلح بین الفیتین عظیمتین مسلمین او کما قال الصلوۃ والسلام, فرمایا میرے صحابہ یہ میرے گود میں جو میرا بچہ حسن بیٹھا ہے نا, یہ بھی میری امت کا سید ہے. تو اب آپ سن لیجئے, جس طرح کے مولانا کا لفظ اللہ پر اور غیر پر بولا جاتا ہے, اس طرح میں اکثر آپ کو تاویل کرتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, اور پھر باقاعدہ واٹس اپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے آپ کو ٹرو کرز اسلام کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کلپس آپ تک پہنچتے ہیں. ہر دور میں ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ اللہ ان کو برکت دے کہ جیسی مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے کے مناسبت سے ان بڑی بڑی تقریروں کا خلاصہ وہ آپ تک پہنچاتے ہیں, تو اس میں ہم یہ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک بچے کو 6 منٹ 7 منٹ 5 منٹ کے اندر ان تمام چیزوں کی وضاحت ہو جائے, اور جو اس کی نسبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے, اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے, وہ پختہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا, میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید کہتے کس کو ہیں, فرما سید اس سردار کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس لوگ اپنی مشکلوں کو لے کر آئے, اپنی پریشانیوں کو لے کر آئے, اور وہ پھر ان تمام کی پریشانیوں کو حل کر دیں, اس کو سید کہتے ہیں. اب میں بد مذہبوں سے پوچھتا ہوں, مشکل کشا تمہارے نزدیک کہتے کس کو, ذرا ہمیں بتا دو, اور مشکل کشائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سید کا معنی خود مشکل کشائی کو ظاہر کرتا ہے کہ سید کہتے اس کو ہیں کہ لوگ اپنے نوائب اپنی مشکلات لے کر اس کے پاس آئیں اور وہ اللہ کے اذن سے بھی طاقت سے ان کی مشکل کشائی فرما دے. اب یہ ادھر کبھی بج رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر بج رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. تو میں نے کہا جی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, تو اللہ کے سوا کوئی مومن بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی ملک بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی مولانا بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی حفیظ بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی امین بھی نہیں. یہ سارے الفاظ درجنوں تم اپنے مولویوں کے بارے میں بولتے رہتے ہو, تو جب آپ کو شرک نظر نہیں آتا, جب یہ بات حضور کے لیے کرتے ہیں تو کلمہ حضور کا پڑھتے ہو, تو بغض اتنا ہے کہ جناب فوراً فتویٰ لگاتے ہو. تو میں بڑا حیران ہوں کہ جناب یہ لفظ روزمرہ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے, کوئی نہ شرک کا فتویٰ ہوتا ہے نہ کوئی شرک کی بات ہوتی ہے, اور بات اگر حضور سید عالم کی ذات بزرگی کی کر دی جائے تو معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن میں, میں اکثر ذکر کرتا ہوں, قرآن نے کہا سورہ بقرہ کے آخر میں, واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما, یا اللہ تو ہمیں بخش دے, تو ہمارا مولانا ہے. لیکن یہ 3600 شام اپنے مولوی کو مولانا 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 کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نام تو اللہ کا ہے, ہم اپنے مولوی کو کیسے فٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر وہ تعویل کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تعویل تمہیں حضور کے لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا امت کے وہ لوگ جن کو مولانا یا داتا یا رب کی جوادیت کا مظہر کہنے کا جن کے پاس حق ہے, تعویل عقلاً اس میں کی جاتی کہ بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے, اس تعویل کے ساتھ صرف جملہ کہہ دیا جاتا ہے تو گھبراہٹ نہیں نہیں یہ مدد کا لفظ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو میں نے کہا مولانا بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور یہ کہنا نہیں وہ یا کنا بدو یا کنستعین, یا کنا بدو و یا کنستعین, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کہا نسائی شریف اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کہتے کہ ان نستعین برسول اللہ, ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں. کتاب البیوع کے اندر روایت موجود ہے, صحابہ کی زبان پر جملے ہوتے تھے, ان نستعین برسول اللہ. بولی سبحان اللہ. میں نے کہا کیا فتوا لگائیں گے آپ, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ رب کے لیے, اور صحابہ کہتے تھے کہ اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ. تو اب آپ دیکھیں جو ہم یہ کہتے, صحابہ کہتے تھے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مدد چاہتے ہیں, تو کیا مطلب انہوں نے شرک کیا؟ نہیں, ان کا مطلب یہی تھا کہ مدد تو خدا کی ہوگی, ظاہر مصطفیٰ صلی اللہ فرمائے گا. تو اسی طرح میرے دوستو یہ سید کا لفظ ہے اور مشکل کشا کا لفظ ہے. مشکل کشا سے مراد یہ ہے, اگر یہ کہا جائے کہ فلاں مشکل فلاں بندے کی اگر کوئی حل کر دے, مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کو دور کرنے والا, کسی سے قرضہ لیا اس سے بھی مشکل دور ہو گئی, کسی سے راستہ پوچھا پریشان تھا اس نے مدد کی وہ بھی دور ہو گئی, لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب یہ تمام چیزیں جو یہ کر رہا ہے یہ خود سے کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو چیلنج کر کے اور اللہ کی قدرت کو معطل سمجھ کر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سارے اختیارات خود کے ہیں، تو پہلی بات یہ اتنی گھٹیا بات کوئی جاہل آدمی بھی نہیں سوچ سکتا. میں نے کہا جس معنی میں مشکل کشا اللہ ہے، اس معنی میں کوئی جاہل بھی کسی بندے کو نہیں مانتا، کوئی جاہل بھی گویا کہ کسی کے لیے عقیدہ نہیں رکھتا. ہاں یہ عقیدہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی جانب سے نصرت اور مدد کا مظہر بنایا ہے اور ان سے مشکلیں اللہ رب العالمین حل کرواتا ہے، تو ظاہراً اگر یہ اسباب کے طور پر مانا کر کیا جائے تو اس میں کیا حرج اور شرک ہے. صحابہ کرام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قحط جب ہو جاتا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قحط سے خلاصی کے لیے نہیں آتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار مقدسہ کے اندر ہیں، اگر مدینے کے اندر بارش نہیں ہوتی تو صحابہ کرام حضور کے دربار پر پہنچ کر سرکار سے باقاعدہ فریاد کرتے تھے کہ یا محمد و استسقی لی امتی، یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی بارش کے لیے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں میرے دوستو، قحط کا پڑ جانا یا مشکل کا پیش آ جانا، یہ ساری چیزیں مشکل ہیں اور اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے، لیکن مشکل کشائی وہ اپنے محبوبوں کے ذریعے فرماتا ہے. اب دیکھو بھوک لگے یہ کوئی کم مشکل ہے، پیاس لگے یہ کوئی کم مشکل ہے، پانی پینے سے ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ختم تو خدا کرتا ہے لیکن اس کو واسطہ بناتا ہے نا. تو روز مرہ نہیں، لفظ میں نے کہا لفظ کو کیوں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو، نہیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے؟ جو مولوی کا لفظ، مولانا کا لفظ ہر ایک پر تم گویا کے بول سکتے ہو، مومن کا لفظ تم بول سکتے ہو، سب سے بڑا سچ بولنے والا اللہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب صدیق اکبر کہہ دیا جائے شرک نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ہی فاروق ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، حضرت عمر کو کہہ دیا جائے شرک نہیں ہوتا، بادشاہ اور دینے والا جو ہے وہ غنی جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن حضرت عثمان کو کہہ دیا جائے تو شرک نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ چار یاروں کے لیے جملہ کہا گیا بالکل درست ہے، کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کرتا، لیکن اسی معنی میں داتا علی حجویری کے لیے کہا گیا، اسی معنی میں غوث اعظم کے لیے کہا گیا، اسی معنی میں اولیاء کے لیے کہا گیا. تو میرے دوستو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرین، میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں. اور سید اس کو کہتے ہیں میرے دوستو، یہ علامہ نبوی نے لکھا ہے کہ سید وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنا دکھڑا لے کر آئے، یفزع الیہ الناس فی النوائب والشدائد، فرمائے لوگ تڑپ کر اپنی مشکلوں کو لے کر جس کے پاس وہ آئیں گے اور پھر وہ اللہ کے اذن اور کرم سے ان کے اس مسئلے کو حل کرے گا، اس کو سید کہتے ہیں. تو یہ لفظ سید ہی حضور کی مشکل کشائی اور شفاعت کا سہرا ہے. جب سارے انبیاء اپنی امتوں کو گھسیٹ کے لائیں گے، حضور کیا ہو گیا، آپ کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ نے بزرگی اور مقام میرے آقا کو عطا فرمایا. ورنہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ اس کی کیا نیکی، کس کی کیا نیکی نہیں. اللہ کو سب بتایا کہ کس کو میں نے بخش دینا ہے، لیکن پھر بھی میدان معاشر صرف اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ اپنے محبوب کی شان بتائی جائے کہ دنیا میں تم میرے حبیب کے خلاف بولتے تھے نا، آج میدان معاشر ہم نے لگایا اس لیے کہ آج چلے گی کسی کی نہیں، آج اختیار ہم نے جسے دیا ہے وہ اپنے صرف محبوب کو دیا ہے. یہ شان ہے اور مسلمان اس میں کوئی کسی کو ناراض ہونے کی بات، کشادہ قلبی سے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، تو کھلے دل سے اس بات کو قبول کرنا ہے. بولیے سبحان اللہ، کھلے دل سے اس بات کو قبول کرنا، اس میں کون سی پریشانی ہے، اس میں کون سی کوفت ہے؟ کسی دشمن کی بات کی جائے، کسی اینٹی جماعت کے فرد کی بات کی جائے تو بات ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آپ دیکھیں. ایک میرے آقا کا نام ہے حاشر، ابھی میں آگے پڑھوں گا قرآن آپ کے سامنے، لیکن یہ مقدمہ مختصر سا آپ ذرا سن لیجئے. میرے آقا کا ایک نام ہے حاشر. کیا ہے؟ حاشر. اب حاشر کو اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں گے تو اس کے کئی معنی بنیں گے، لیکن اس کا معنی حضور نے خود فرما دیا. فرما ان الحاشر، میں حاشر ہوں. فرمایا کیا؟ لوگ کہتے ہیں آپ سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے. میں نے کہا ہم سیدھا کرنے کے لیے دوسری بات ضرور کرتے ہیں. اب آپ میرے دوستو کسی بھی حلقے سے وابستہ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ نظریہ آنا چاہیے تھا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی. بس آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس کے ساتھ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. بس ایک سروکار جس تصویر میں ہم نے جڑنا ہے، وہ جو ہم تمام کو ایک کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کل بھی تھا اور یہ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں. تو میرے آقا کا ایک نام مبارک ہے الحاشر. بچوں ذوق غور سے سنو، تمہارے ذہن بالکل سادہ ہیں، ابھی تمہارے تربیت کے دن ہیں، اس بات کو سنو. یہ جو بڑے بزرگ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو وقت گزارا ہے، ان کا ذہن تو پختہ ہو گیا، لیکن اب آپ کو لے کر چلنا ہے کہ مزاج حضور کی رسالت کے لیے کیا رکھنا ہے اور معیار کیا رکھنا. معیار یہی رکھنا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں. بس یہ عقیدہ رکھ لیں، آپ سے خوبصورت جوانی کسی کی نہیں ہوگی، آپ سے بے نظیر و بے مثال بڑھاپا کسی کا نہیں ہوگا, اور قبر کے اندر وہ مزے ہوں گے جو دنیا کی راحت کے اندر نہیں ہوگی. بندہ یہ عقیدہ اگر قبر میں لے جائے, بولو سبحان اللہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی دو رائے نہیں. تو میرے دوستو, سرکار نے فشا فرما ان الحاشر, اس بات کو میں پھر عرض کر دوں بڑے خوشادہ قلبی سے, آپ کہاں سے آئے, کیا کریں گے, مجھے سے کوئی سروکار نہیں. آپ کس حلقے سے وابستہ ہیں, مجھے کوئی سروکار نہیں. آپ کس مرشد سے وابستہ ہیں, انہی کے ساتھ آپ وابستہ رہیں. آپ جس حلقے کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ وابستہ رہیں. لیکن کہنے کا مقصد اس درس میں صرف یہ ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کر بھائی اور بہنیں جو ہماری موجود ہیں, یہ جمع ہو کر صرف اس بات کو پختہ کریں, اس سوال کے جواب کو مضبوط کریں کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس چیز کی پختگی کی ضرورت ہے, جس طریقے سے میں نے گزشتہ درس نظام پر دیا ہے. اگر آپ موجود تھے گزشتہ درس, تو گزشتہ درس جو میں نے نظام پر دیا وہ میں نے فکر پیدا کی ہے, اور اب اس کے حوالے سے میں اس کے دلائل اور اس کے فلسفے کو بیان کر رہا ہوں. تو میرے دوستو, جناب سید عالم شاہ فرماتے ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ کہیں گے یہ حدیث آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے زمانہ بھر پڑھی ہے. میں نے کہا یہ روزانہ پڑھنی ہے. میرے نوجوان دوستو, میرے بھائیو, یہ روزانہ پڑھنی ہے. کیوں یہ روزانہ پڑھنی ہے؟ کیونکہ اس کے پڑھنے سے حضور کی بزرگی دل کے اندر بہت اوپر مقام پر رہتی ہے, اور اس سے بندے کے دل کے پر محبت کے ساتھ ان کے مرتبے کی ہیبت بھی طاری رہتی ہے. اور جب مرتبے کی ہیبت طاری ہونا, جب دل کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ جب دل بھی یہ کہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, تو پھر طبیعت میں اگر یہ چیز اتر جائے نا, تو جو چیز طبیعت میں اترتی ہے تو زبان وہی الفاظ بیان کرتی ہے, تو پھر آپ کے زبان سے نکلنے والے کلمات حضور کی شان میں بڑے بے مثالی ہوا کریں گے, بڑے ادب کے ساتھ ہوں گے. جب خیال آ جائے گا محبوب کا, تو فکر کے اندر ایک خوشبو آپ کی آ جائے گی, اور یہ وفاداری کا جذبہ آپ کے خارج میں بھی ظاہر ہوتا رہے گا. بس کبھی نفس حملہ آور نہیں ہوگا, شیطان حملہ آور نہیں ہوگا, جب یہ طبیعت اس اعتبار سے گزر جائے گی. ورنہ تو بے شمار لوگ درس نظامی کرتے, ملا بن جاتے, پھر بے ادبی لکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ علم ظاہر میں رہتا, طبیعت میں نہیں اترتا. جب طبیعت میں نہیں اترتا تو بزرگی کے کلمات نہیں آتے, اور جس کی طبیعت میں اتر جاتا ہے تو مدینہ تو مدینہ, وہ مدینے کے تصور میں بھی گم رہتا ہے اور خاک کی محبت میں لگا رہتا ہے. آپ یقین کیجئے, میں نے فیصل آباد میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑی لمبی لائن تھی. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, جس زیارت ہو رہی. میں نے کہا کس چیز کی زیارت ہو رہی ہے, تو پتا چلا ایک شخص مدینے سے آیا تو وہ خاک لے کر آیا تھا. اب لائن لگی ہے لوگوں کے جناب اس خاک کو بوسہ دینے کی اور خاص کو دیکھنے کی. تو میرے دوستو, جب طبیعت اترتی ہے نا, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میرے آقا جیسا کون, میرے آقا سے جو چیز مس کر گئی, نہ ان کے صحابہ جیسا کوئی ہے, نہ ان کے خاندان جیسا کوئی ہے, نہ ان کی شریعت جیسی کسی کی شریعت, نہ ان کی کتاب جیسی کسی کی کتاب, نہ ان کے شہر جیسا کوئی شہر, اور نہ ان کی محفل جیسی کوئی محفل, اور نہ ان کی ذات جیسی کوئی ذات. یہ وہ بنیادی چیز ہے میرے دوستو, جو برابری پیدا نہیں ہونے دیتی, جو برابری پیدا نہیں ہونی, جو برابری پیدا نہیں ہونی. کیونکہ جہاں برابری آئی وہی بندہ ابلیس بنتا ہے. ابلیس کے اندر برابری آئی, برباد ہو گیا. کیا خوب بات پیر مہنی شاہ صاحب نے لکھی کہ دیکھیے, جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم کو اللہ نے ڈائریکٹ لا کر نہیں کھڑا کہ یہ آدم ہے, کہ ہم نے یہ, کیونکہ اللہ نے پہلے تو اعلان کر دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اب اللہ نے جس کو اپنا نائب بنانا ہے, اگر وہ ایسی الیاذ باللہ اس جملے سے ہٹ کر, اس کے رب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, کوئی ایرا غیرائی ہو تو اس سے لوگ متاثر کیوں ہوں گے؟ اب یہ سارا دن کرتے ہیں, نہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے کسی کو کلمہ پڑھنے کا, اگر نبی کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا امت کو, اس اگر یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے, انہوں نے حضور کی عزت کا دفاع کرنا ہے, انہوں نے اسلام کو لے کر چلنا, اگر ان کے دلوں کے اندر وہ تازگی حضور کے عشق کی نہیں آئے گی تو یہ تو خود بھی برباد ہو جائیں گے اور سب کو برباد کریں گے. تو میرے دوستو, اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے کہ یہ سبق یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہماری نمازیں, ہمارا دین اسی جذبے کے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ جذبہ یہ ہے کہ جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا, نہ سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, یہ سنیے اس بات کو کہ میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں, تاکہ دل کے اندر بزرگی کا مرتبہ, جہاں برابری آئے گی انسان برباد ہوگا. حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, تو پہلے حضرت آدم کو لوگوں کے آگے نہیں لایا, فرشتوں کے آگے نہیں لایا, پہلے ان کو کمالات عطا فرمائے. وعلم آدم الاسماء کلہا, قیامت تک جو چیز پیدا ہونے والی تھی نا, کیا چیز, کیا چیز پیدا ہونی, یا آپ کے ہوائی جہاز تک, یا آپ کے ٹینکے تک, یا آپ کے ہیلی کاپٹر, یا آپ کی ٹرین, یا آپ کی بسیں, یا آپ کی سڑکیں. میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آج کل کی دے رہا ہوں, یا آپ کے موبائل فون. یعنی علماء نے لکھا قیامت تک جو چیز ایجادات میں آئے گی. پہلے دور میں تو علماء مثال یہ دیتے تھے کہ بچے جن گڈا گڈیوں سے کھیلتے ہیں,
اور جن کھلونے سے کھیلتے ہیں وہ تک حضرت آدم کے سامنے رکھے گئے.
بڑی چیزوں تو چھوڑ دیں کہ آسمان میں کیا اور زمین میں کیا ہے.
آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھ لیں,
وقت کیونکہ مختصر ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں.
بڑی چیزیں تو رہنے دیں, اہم سے اہم چیزیں تو رہنے دیں, جو غیر اہم چیزیں ہیں
اور وہ ایجادات میں کوئی صورت اور شکل رکھتی ہے اس کو لا کر حضرت آدم کے سامنے رکھا گیا. اور قرآن گویا ہوا سورہ بقرہ کے اندر, وعلم آدم الاسماء کلہا, ہم نے تعلیم دی آدم کو سارے ناموں کی.
یعنی یہ بتایا کہ دیکھو آدم یہ گلاس ہے, یہ کانچ, یہ دیکھ رہے ہو یہ کانچ کا بنا ہے, یہ تک سکھا, یہ مثال دے رہا ہوں. اور پھر فرمائیے اس کو دیکھ لیا کہ دیکھ لیا, یا یوں سمجھیے کہ پہلے یہ بتایا کہ ایک گلاس ہوتا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے, نام سکھایا. پھر گلاس کو سامنے رکھ کر کہا گیا کہ جو گلاس کہا گیا تھا نا وہ یہ ہوتا ہے, یعنی اسم بھی اور مسمہ بھی ہے, یعنی یہ گلاس اور یہ, تو گلاس اس کا نام ہے اسم ہے اور یہ گلاس ہے یہ مسمہ. تو فرمایا اسم اور مسمہ دونوں حضرت آدم کو سکھائے گئے, اور پھر اللہ رب العالمین جل والا نے ابھی بھی حضرت آدم کو آگے نہیں کیا, بلکہ وہی چیزیں جو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی نا وہ لا کر فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی. چلو بتاؤ کیا یہ, فرشتے کہنے کا ہم نے کبھی دیکھی نہیں, ہمیں کیا پتا کیا, ہم نے تو صرف جنت دیکھی ہے, یہ چیزیں دیکھی, یہ تو دیکھی نہیں, یہ چیز ہوتی کیا. اللہ نے فرمایا غور سے دیکھو بتاؤ یہ ہے کیا چیز, اس کے نام تو بتاؤ, نام تو بتاؤ. انہوں نے کہا یا اللہ نہیں بتا سکتے. اب اللہ نے فرمایا آدم آؤ اور بتاؤ. حضرت آدم آئے اور ایک دو تین آخر تک سب کے نام بتائے, اور فرشتے حیران ہو گئے, وہ ہو. اللہ نے فرمایا یہی وہ میرا محبوب جس کو میں پیدا کر رہا تھا. جب فرشتے لاجواب ہوئے حضرت آدم کے سامنے تو گویا ہوئے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہمیں کسی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا مگر اتنا جتنا تو سکھاتا ہے, اور ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم نے یہ کہا کہ کیوں پیدا کرے گا. اب آپ دیکھیے حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے یہ شانیں دی, اور جب حضرت آدم نے سارے نام بتا دی تو اللہ نے فرمایا ہاں دیکھ لیا میرے محبوب کے علم کی شان. سب نے کہا ہاں. اللہ نے فرمایا چلو پھر اس کا ادب کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ پہلے ادب کا کہتا تو تم کہتے اس میں شان کیا ہے, تو فرمایا شان تمہیں بتا دی. کہاں؟ فرمایا اسجدوا لآدم, اب سجدہ کرو آدم کو.
بولے سبحان اللہ.
اسجدوا لآدم, قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس, لیکن ابلیس اکڑ گیا, ابا واستکبر, اڑ گیا, انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر کیسے کیا؟ تکبر اس کو کہتے ہیں کہ اگلے کو گھٹیا سمجھنا, خود کو بڑا سمجھنا.
تو شان والوں کی شان سے آنکھیں بند کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے, اور شان والوں کی شان کو قبول کر کے ان کے ہو جانا یہ جبریل کا طریقہ ہے,
یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر صوفیہ, یہ موضوع ملا کا ہے ہی نہیں, یہ صوفیہ اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چیز تھی جس نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے نہیں دیا. فرما پہلی چیز تو شیطان سے بڑا شیطان جو اس کا نفس ہے جس نے اس کو گمراہ کیا. لیکن نفس نے اس کو کیا سکھایا تھا؟ نفس نے اس کو یہ سکھایا, کیونکہ نفس جو ہے نا جو شیطان سے بڑا شیطان ہے, وہ ہمیشہ قدر والوں کی قدر کی طرف جانے نہیں دیتا, وہ برابری پیدا کرتا ہے. اب حضرت جبرائیل اس لیے سجدہ کر گئے کہ انہوں نے حضرت آدم کے قد کو نہیں ناپا کہ ان کا قد کتنا ہے, حضرت آدم کے مٹیریل کو نہیں دیکھا کہ یہ بنے کس چیز سے, نہیں, بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے سر پر خدا نے خلافت کا تاج رکھ دیا, بس یہی کافی ہے. انہوں نے نسبت دیکھی اور شرف دیکھا اور منقبت دیکھی اور ان کی عظمت کو دیکھا, تو عظمت کو دیکھا تو جھک گئے. اور ابلیس وہ تھا جس نے عظمت کو نہیں دیکھا, ظاہر کو دیکھا, تو ظاہر کو جب اس نے دیکھا تو الجھ گیا, اور اس نے کہا یا اللہ آدم میں کیا کمال ہے, وہ مٹی سے بنا, میں آگ سے بنا, آگ کو نیچے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آتی, اس میں کیا کمال ہے. وہ ظاہر میں الجھ گیا تو ابلیس ہو گیا. سنی وہ ہے جو ظاہر کو نہیں دیکھتا, مصطفیٰ کے سر پر جو سہرا ہے اس کو دیکھتا ہے, اور پھر اس سہرے کی نظر سے ظاہر کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ,
انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ.
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میرے امام کہتے ہیں کہ دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. تو یہ کہ جس نے نسبتیں دیکھی وہ آگے. اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے اس موضوع کی طرف آ جاتا ہوں میرے دوستو,
اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بنیادی نصیحت ہے
کہ اللہ والوں کو کبھی ان کے جبے قبے سے نہیں پہچاننا, اللہ والوں کو کبھی ان کے ظاہر سے نہیں دیکھنا. ظاہر میں تو دو پلی تو بھی بن کے پھر رہے ہوں گے آپ کے سامنے, آپ بولیں گے اس میں کیا کمال ہے. ظاہر میں تو آپ طرح آپ کی طرح ہی کوئی 100 روپیہ 200 روپے کا کپڑا پہن کے پھر رہے ہوں گے میٹر میں، بولے اس میں کیا کمال ہے؟
تو ان کو ظاہر میں کبھی نہیں دیکھنا، ان کو نسبت سے دیکھنا.
جس کو میں ایک مثال میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صفا مروہ کے قریب ایک بہت بڑا شخص، کیا انبیاء کیا ہیں جناب، یہ نبیوں کی شان اتنی بڑا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو تو گھٹا رہا ہے اس میں بھی تیرا مزاج ہے، جو بڑھا رہے ہیں ان میں بھی مزاج ہے. پہلی بات تو کہ خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جتنا بڑھانا ہے بڑھاؤ. اور ہم بڑا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے رب نے بڑھا دیا اس کو کون اور بڑھائے گا؟ سمجھ گئے میری بات؟ نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا، باقی سب کچھ کہنا ہے. باقی بولیے سب کچھ کہنا ہے. صحابہ کرام نے کیا، کیا نہیں کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے تو وہ کیا جو آج کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، سرکار کے بولے برا سے شفا حاصل کی. کوئی کر سکتا ہے؟ میں نے قاضی آج اسی میں نے محرم کے درس میں آپ کو بتایا نا، سرکار کے دم مبارک خون مبارک کا ادب کیا،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا ادب کیا، سرکار کے لعاب دہن کا ادب کیا،
سرکار کی نسبوں کا ادب کیا، سرکار کی قبر مقدسہ کا ادب کیا، سرکار کی نسبتوں کا ادب کیا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دکھایا. وضو نہیں تو حضور سے مسافہ نہیں، غسل نہیں تو سرکار کی کرسی کو ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ محبت، اس سے زیادہ کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ بغیر وضو کے ان سے مسافہ نہ کریں؟ اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو سرکار کی کرسی کو بھی ہاتھ نہ لگائے. اور سرکار کہتے انہیں کرسی لایا کیوں نہیں؟ کہنے کا حضور میں جنابت میں تھا اور میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں ناپاک ہوں اور آپ کی کرسی کو ہاتھ لگاؤں. حضرت عثمان نے دیکھے کہتے ہیں جب سے یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا کبھی شرمگاہ پر نہیں رکھا. ہاتھ تو ہاتھ ہے نا، غلطی میں کہیں بھی لگ سکتا ہے، غلطی میں ارادے میں کوئی منع تھوڑی، کوئی گناہ تھوڑی ہوتا ہے. کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. عند الفقہا کوئی گناہ نہیں، عشق میں لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں، اس لیے ہم بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. تو توجہ سے سنیے میرے دوستو، حضرت یہ آپ بالکل نوجوان ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ہمیشہ کوشش کریں آپ، کیونکہ درس نظام مصطفیٰ نظم زندگی اور رسالت کے حوالے سے نظم کو ہمیشہ، ان چراغوں کو آپ جب میلاد میں لگ جائیں نا تو ان چراغوں کو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں سیور 10 روپے کا ملتا ہے، اب یہ نسبت نہیں رہے گی. یہ محفل میلاد میں اگر یہ چاندنی بٹ جائے اور محفل میلاد اگر کوئی کر دے، ناتھوانی کی محفل کر دے، تو پھر ابھی لاؤڈ اسپیکر کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو آپ دیکھیے، مسجد کے اندر ماربل اگر لگا ہے 50 روپے میٹر کا اور آپ کے گھر میں لگا 5000 میٹر کا، دونوں برابر ہیں؟ پتھر تو پتھر ہے اور قیمت بھی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن مسجد کے 500 کو کسی نے 5000 سے بڑھا دیا؟ نسبت نہیں. آج علماء سے پوچھیے کہ مسجد کے اگر مسجد کو شہید کیا جائے اور تعمیر کے لیے، اس کو تعمیر، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے اس کی اینٹ گارے نکلے، اس کو جناب جو ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں لگایا جا سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں. میں نے کہا اگر آپ کا بنگلہ ٹوٹے تو اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ کہاں. میں نے کہا گارا تو گارا ہے، مٹی تو مٹی ہے، پتھر تو پتھر ہے. اب آپ دیکھیے صفا مروا کی پہاڑی کے قریب ایک شخص کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب ڈھونڈ رہا ہے میں کو صفا مروا کرنا ہے، صفا مروا کرنا ہے. لوگ پریشان ہو گئے جی صفا مروا آپ کو کرنا ہے تو یہ صفا اور یہ مروا ہے. تو وہ حیران ہوا، کہنے کا میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ صفا ہے. کہنے کا کیوں نہیں مان سکتے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے، سارے مسلمان کہہ رہے ہیں صفا ہی، سب دوڑ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے دوڑتے ہوئے، تو یہ صفا ہے اور سامنے مروا ہے، اور یہ بورڈ بھی لگا کہ جناب یہ صفا ہے اور وہ مروا ہے. کہنے کا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے فرمایا صفا اور مروا میری نشانی ہے، صفا مروا میری، تو اللہ کی نشانی اتنی سی؟ کیونکہ اتنا تو جٹیلا ہے وہ، کتنا اونچا ٹیلا صفا. تو ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ ابھی ہمالیہ کی چوٹی آنی چاہیے تھی، یہ کیٹو کا پہاڑ یہاں آنا چاہیے تھا. وہ کہنے لگا یہ بات دراصل یہ ہے، ایسی تو صورت ہونا جس کو دیکھ کر ہیبت تاری ہو، یعنی اتنا اونچا صفا کی پہاڑی ہوتی اور مروا کی ہوتی، اس کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے. ہم نے کہا یہی تو رب نے تیرے سے امتحان لینا تھا کہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے یا نسبت کو دیکھ کر روب میں آتا ہے. میں نے کہا یہ ادب سے جو صفا کے آگے سر جھکا کے چل رہے ہیں نا، یہ تیرا ظاہری ملا نہیں ہے، یہ عاشق لوگ ہیں، یہ اس کی ظاہری اونچائی کو نہیں دیکھ رہے، جو اس کے مرتبے میں اونچائی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. سمجھے آپ، یہ مزاج اہل سنت اور غیر اہل سنت کا، یہ مزاج ہے ہمارے اور ان کا، اور یہ بنیادی اختلاف، اور یہیں سے پھر شاخیں بنتی ہے. اگر یہیں پر سسٹم کو بلاک کر دیا جائے اور سمجھ لی جائے اور یہیں سے کنفیوژن دور کر دی جائے تو پھر تفرقے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ساری باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو میرے دوستو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام جو ہے وہ الحاشر، میرا آقا فرماتے ہیں میرا ایک نام ہے حاشر. کیا نام ہے؟ حاشر. یہ سنیے آپ، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب حاشر کا معنی کیا ہے؟
اب ایک کرے تو دوسرا مولوی اعتراض کرے، دوسرا کرے تو تیسرا مولوی اعتراض کرے، لیکن حضور نے خود مانا کر دیا. فرما حاشر کا معنی یہ کہ الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ میرے قدموں میں حشر کو بپا کرے گا اور ہر بندہ مشکل لے کر میرے قدموں پر آئے گا. میں نے کہا حاشر کا معنی ہی مشکل کشا ہے، سید کا معنی ہی مشکل کشا ہے. وہ دینا، میں نے کہا دینا تو رب نے، پانی پیتے وقت یہ تصور کیوں نہیں کرتا، کھانا کھاتے وقت تصور کیوں نہیں کرتا، بادلوں کا انتظار کر کے بارش مانگتے وقت یہ تصور کیوں نہیں کرتا، زمین میں بیج لگا کر بارش کے انتظار کے وقت یہ تصور کیوں نہیں کرتا. جب کرنا سب نے ہے تو بادل کا انتظار کیوں کر رہا ہے، بارش کا انتظار کیوں کر رہا ہے، گاڑی کا انتظار کیوں کر رہا ہے، بچے کی پیدائش کے لیے رشتے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ تو جب یہ عالم اسباب میں کرتا سب ہے، ظاہر سبب سے ہوتا ہے، تو یہی کمال حضور کے لیے ماننے میں کوئی طرح دماغ کام نہیں کرتا. تو میرے دوستو، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے اور اس عظیم ہستی کا مہینہ آ رہا ہے کہ جن کا مرتبہ اور مقام یہ ہے. میں کچھ دن پہلے مسلم امام احمد پڑھ رہا تھا تو میرے دوستو آپ حیران ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی اتنی ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسا علو عطا فرمایا. آپ نے شب معراج کی تقریر نہیں سنی، سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، کی کہ نہیں کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز ادا کی. تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے گزرے لیکن ہاں یہ پیچھے ہی میرے، یہ پیچھے ہی کھڑے رہیں گے. اور میدان محشر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے میرے دوست، تو سرکار جب تک شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا. ان کی ذات، ان کے مرتبے کو مکمل طور پر سلام ہے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے مقابلے میں کمپیرزن نہیں کر رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر عرض کیا جا رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مقام کے سامنے اگر انبیاء کو رکھا جائے تو حضور کا مرتبہ اور مقام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، اعظم اور اکبر اور اعلیٰ ہونے کا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، کل بھی میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی مسلم شریف کے اندر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو شفاعت تو اس وقت ہوگی کہ جب ساری امت آ جائے گی میدان محشر میں. ساری امت آ جائے گی میدان محشر. مسلم امام احمد میں حضرت انس اور ابو سعید خدری نے بڑا عجیب نقشہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ. وہ اس طرح ہے کہ جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک برج ہوگا، پل، جس کو کہتے ہیں پل صراط. صراط بمانا سیدھا، صراط بمانا راستہ، ٹھیک ہے، اور مستقیم بمانا سیدھا. یہ ہے پل صراط. کیا ہے بولیے؟ اب یہ جہنم کے اوپر کا یہ ایک راستہ ہے، اور کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ یہ ڈھلوان نما ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ سیدھا ہے، اس کو تھوڑا آپ اس طرح کر دیں تو یہاں کوئی چیز رکھیں گے تو ڈھلک کے یہاں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ڈھلوان نما ہے، یعنی جہنم کے اوپر وہ برج ہے لیکن وہ ڈھلوان نما ہے. یہاں جو بندہ کھڑا ہوگا وہ لڑک کے خود یہیں پہنچے گا، اور لڑکے گا بھی کیسے، ڈھلکے گا بھی کیسے، گرے گا بھی کیسے. فرمایا حضرت عبداللہ مسعود مسلم شریف میں کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا برج ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک اور زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے، اور اس پر کانٹے بھی نکلے ہوئے، اور اس میں سے بندہ گزرے تو گزرے کیسے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف مسلم احمد میں آتا ہے کہ پل کے اس جانب، یعنی جہاں پر اترنا ہے، جہاں پر برج ختم ہوگا، تو وہاں پر حضور خود کھڑے ہوں گے. میں نے کہا جسے عشق ہوگا تو اس کے لیے نہ پل صراط پل صراط رہے گا، نہ کوئی گڑبڑ رہے گی اس کے لیے، وہ تو کہے گا بس اڑ کے پہنچ جاؤں اس جگہ پر جہاں میرے آقا کھڑے ہوئے ہیں. جن کی نعتیں پڑھتا تھا، جن کا کلمہ شریف پڑھتا تھا، جن پہ اترے ہوا قرآن پڑھتا تھا، جن کی سنت والی میں نے داڑھی رکھی تھی، جن کی سنتوں پر میں عمل کرتا تھا، جن کی تصور مدینہ میں گم رہتا تھا، آج وہ آقا سامنے موجود ہے، میں ان کو دیکھوں گا. بولیے سبحان اللہ. لیکن جب یہ گزر رہے ہوں گے تو جو عاشق رسول ہوگا، حضور کا وفادار ہوگا، اس کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار اس طرف کھڑے ہوں گے اور میرے امام نے اس کا تصور پیش کیا ہے کہ زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. جب پل سے اب لوگ گزر رہے ہوں گے تو میرے امام کہتا ہے کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. دیکھو کیسے عشق کا معیار ہے کہ پل سے گزرنا ہے، اور پل اتنا باریک ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تو اس پر تو سنبھل کے چلنا ہے، الگ کہتے سنبھل کے نہیں، اس پر تو وجد کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور بات کے فرما رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. حضور کو اپنی امت سے اس قدر پیار ہے، جس طرح کے بچہ دیکھو گھر کے اندر جب کراولنگ اور وہ اس کے چلنے کے دن ختم ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے رینگنے کے دن، اور اپنے گھٹنوں کے بل
چلنے کے دن اس کے ختم ہوتے ہیں, تو جب چلنا شروع کرتا ہے تو ماں یہ گھر کی جو بڑی بزرگ ہوتی ہیں دادی یا نانی ہوتی ہیں, تو جب ان کو دیکھتی ہیں تو خوشی میں کہتی ہے یا اللہ آسانی فرما یا اللہ آسانی, تو وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے اور یہاں سے دادیاں اور مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں یا اللہ آسانی فرما اللہ آسانی فرما. تو اسی طرح جب امت گزر رہی ہوگی تو حضور اس طرف کھڑے ہو کر کہیں گے سلم یا ربی یا اللہ سلامتی عطا فرما یا اللہ سلامتی عطا فرما. تو امام احمد رضا کہتے ہیں جب حضور دعا دیں ماں دعا دے تو بچے کے پاؤں جم جاتے ہیں, تو مصطفیٰ دعا دیں تو پھر کرامت کیا ہوگی. تو میرا امام کہتا پھر چلو نہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں آتا جب امت اتر جائے گی نا پل سے تو حضور جب دیکھیں گے تو سارے انبیاء اپنی امت کو لے کر حاضر ہوں گے. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا مسلم امام احمد بن, اور وہ کہیں گے کہ حضور چلیے رب کے عرش کی طرف, یعنی لینے آئیں گے حضور کو اور حضور اپنی امت کی فکر میں ہوں گی کہ پہلے میں ان کو اتار دوں نیچے. بولیے سبحان اللہ. اور آقا نے فرمایا میدان محشر میں 120 صفحے ہوں گے, 80 تنہا میری امت کی ہوگی. بولیے سبحان. فرمایا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کو وہاں سے اتاریں گے, جب اتاریں گے اللہ اکبر, تو اس وقت انبیاء عرض کریں گے کہ حضور آپ تشریف لائیے اور شفاعت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کیجئے, اس لیے کہ کسی کی ہمت نہیں جو آگے بڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور اللہ اپنے فضل سے, جو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اپنے محبوب کو, جو اس کا ارادہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ, اللہ خود اذن دے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے ایک کنارے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور وہ سجدہ اتنا معتبر ہوگا سبحان اللہ. اس لیے عبدیت کس کی اگر کامل ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی. اللہ کے بندوں میں جس کو بندہ مطلق کہا جائے وہ مصطفیٰ, عبد جس کو مطلق کہا جائے وہ مصطفیٰ, رب کریم جسے اپنا بندہ کہتا ہے وہ ہے مصطفیٰ. بولیے سبحان اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اے مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, میں نے تو آسمان بھی بنایا ہے, میں نے تو زمین بھی بنائی ہے, میں نے سمندر بھی بنایا, ساری کائنات میں نے بنائی, لیکن ساری کائنات ایک طرف ہے, جس کو بنا کر ہم نے خود فخر کیا وہ تو ہے محبوب. فلا وربک, ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم. تو اس عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. بولیے سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے قرآن کریم کا ترجمہ سنیے اور میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ہے سورۃ الاحزاب, سورۃ الاعراف, اور اس کی آیت نمبر ہے 156 کے اندر ابتدائی بات کی گئی ہے, 157 کے اندر حضور کے صفات بیان کیے گئے. آپ حیران ہوں گے یہ سورۃ الاعراف ہے, مکی سورت ہے. مکی سورتوں کے اندر اکثر تین موضوع ہوتے ہیں, بلکہ دو پر زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, ایک توحید, زیادہ مضامین توحید, اور ایک آخرت. رسالت کے حوالے سے اگر بات بھی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن کی کسی ایک جہت کو واضح کر دیا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو توحید مکہ کے اندر لے رہے ہو, لیکن جس سے لے رہے ہو اس کی شان کیا یہ بھی سن لو, اس کی شان کو سن کر قبول کر کے ہمیں مانو گے تو پھر ماننا ہے. ایسی تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور تمہیں بغض ہمارے محبوب سے ہو اور ہمارے محبوب کی اداؤں سے ہو, تو پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ کلمہ معتبر نہیں. اس لیے سورۃ الاعراف مکی ہے, لیکن اس میں مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کو بتا دیا گیا کہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اس محبوب کی زبان سے لے کر پڑھنا, اور وہ محبوب کون ہے؟ فرمایا محبوب وہ ہے جن کی یہ شانیں اور ان کے صحابہ کی یہ شانیں ہیں کہ جو اس رسول مکرم پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ صحابہ جو ایمان لاتے ہیں تو کس رسول مکرم پر لاتے ہیں؟ تو اب سورہ اعراف کی اس ایک آیت میں حضور کی 9 شانیں بیان کی گئی. ایک آیت میں کتنی؟ بولو سبحان اللہ, کتنی؟ 9 شانیں بیان کی. قرآن کہتا الذین یتبعون الرسول, یہ جو لوگ ہیں نا جو کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے, لوگوں دیکھو یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا میرا, دراصل یہ ہے کہ یہ کلمہ صرف نہیں پڑھ رہا, یہ اس رسول عظیم کے ساتھ جڑ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. فرما الذین, یہ وہ لوگ ہیں یعنی صحابہ کی جماعت, یہ وہ ہے یتبعون, یہ اتباع کرتے ہیں, یعنی میرا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن محبت اس سے کرتے ہیں, تعظیم اس کی کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں. کس کی؟ فرما الرسول, یہ پہلی صفت, جو ہمارے رسول ہیں. النبی, جو ہمارے نبی ہیں. دو, الامی, جو امی ہے. تین, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یہ وہ ہیں جن کی شان تورات میں بھی لکھی گئی اور انجیل میں بھی لکھی گئی. یامرہم بالمعروف
وینہا عمر المنکر، یہ وہ ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کی یہ شان ہے یہ کہ ہمارے حکم سے یہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. ویدعو عنہم اسرہم، اور یہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں. ولغلالتی کانت علیہم، اور لوگوں کی گردنوں کے اندر جو سختی کے کڑے پنے ہوئے یہ کڑوں کو توڑتے ہیں. تو دیکھا تم نے میرے محبوب کی شان، فرما پھر آؤ، فالذین آمنوا بہ، آؤ پھر اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ. وعزروہ، اس کی عزت کرو. ونصروہ، اس کی مدد کرو. واتبعوا نور الذی انزل معہ، پہلے اس پر ایمان لاؤ، پھر اس کی عزت کرو، پھر اس پر جو قرآن اترا ہے اس کی اتباع کرو. فرمایا جو اس ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، جو پہلے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے ادب کے لیے دل کو تیار کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اولئک هم المفلحون، اسی کو ہم فلاح عطا فرماتے ہیں. تو اس ایک آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں، گھر جا کے اس کا مطالعہ کیجئے گا کنز الایمان شریف سے، سعد الافاضل کے حاشیے کے ساتھ، یہ میرے آقا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی نور اللہ مرکزہ کے حاشیے کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ نو صفات یہاں پر ذکر کی. میں اس میں صرف ایک دو کی بات اشارتاً عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا تقریبا مکمل ہو گیا ہے. فرمایا الذین یتبعون رسول النبی، وہ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اس رسول مکرم کی، جو اتباع کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل سے اتباع کرتے ہیں. ایک ہے حکم ماننا، ایک ہے حکم کو دیکھ کر نہ ماننا، محبوب کو دیکھ کر ماننا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محبوب کو دیکھ کر مانتے ہیں، یعنی ان کے عشق میں اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی مخلصین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، بولی سبحان اللہ. فرمایا رکھتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا معنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے کامل نمائندے، صاحب کتاب. النبیہ، اس کا معنی میرا امام کہتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، کیونکہ نبی کا معنی یہی ہوتا ہے مطلعون علی الغیب. لوگ کہتے ہیں جی نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے کا نہیں ہوتا. میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حضور نے جب تک نہیں بتایا تو لوگوں کو پتا تھی؟ کہنے کہ نہیں. تو میں نے کہا غیب تھی؟ نے کہا ہاں. تو میں نے کہا نبی نے بتا دی، کس نے بتائی؟ میں نے کہا یہ قیامت تک کے واقعات، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پل صراط کیا ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ جو آپ لے لے کے لوگوں کو رٹاتے ہیں یہ باتیں، تو میں نے کہا یہ باتیں کسی کو پتا تھی؟ کہنے کہ نہیں. تو میں نے کہا غیب تھی؟ نے کہا ہاں. کہا کس نے بتائی؟ کہ حضور نے بتائی. تو میں نے کہا مانا ٹھیک ہو نا، نبی کا مانا غیب کی خبریں دینے والا، اس میں کون سی گھبراہٹ کی بات ہے؟ تو فرمایا اسی لیے میرے امام نے، میرے امام نے اس لیے پورا مزاج کے ساتھ ترجمہ کیا، النبی غیب کی خبریں دینے والا. کہتے ہیں نہیں، نبی غیب کی خبریں کہاں دیتا ہے؟ میں نے کہا نبی غیب کی خبریں نہیں دیتا، قرآن میں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے حبیب یہ غیب کی خبریں جو ہم تجھے بتا رہے ہیں. میں نے کہا قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن نے تو خود کہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں. کہنے کہ نہیں جناب، جو چیز بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی. میں نے کہا اللہ نے بتا کر بھی اسے غیب کہا؟ میں نے کہا وہ غیب نہیں رہتی، اس کے نزدیک نہیں رہتی جو جانتا ہے، لیکن جسے نہیں پتا اس کے نزدیک تو غیب ہے نا، ورنہ اللہ سے کیا چیز غیب ہے؟ اللہ غیب جانتا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے؟ کہتا جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. تو میں نے کہا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو پھر غیب کیسے؟ یہ لمبی لمبی تک سارے غیبوں کو اللہ جانتا. تو میں نے کہا جب جانتا الگ، غیب الگ ہے، جاننا الگ ہے، دونوں سیدھے. جب اللہ غیب کو جان لیتا ہے، جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، تو پھر اس کے نزدیک غیب کیا ہے؟ کہنے کہ جس چیز کا علم ہو جائے نا وہ غیب نہیں رہتا. تو میں نے کہا عالم الغیب پھر اللہ کیسے؟ دراصل ملا جی، اتنا آپ حضور کے بغض میں آگے نہ بڑھیں، وہ آپ کے لیے غیب ہے، ان کے لیے مشاہدہ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غیب کا لفظ، کہنے غیب کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ یہ اللہ نے اپنے لیے کہا عالم الغیب. میں نے کہا آیت پوری پڑھ، عالم الغیب وہ شہادہ، رب چھپے کو بھی جانتا ظاہر کو بھی جانتا ہے. میں نے کہا ظاہر کے لیے تو سب کو جانتا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنا گلاس. میں نے کہا شرک ہو گیا. کیوں؟ میں نے کہا ظاہر کا علم ہے، کیونکہ ظاہر کا علم بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس طرح پوشیدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ نے اکیلا یہ تو نہیں فرما کہ اللہم عالم الغیب عالم الغیب، نہیں، آگے فرما شہادہ، جو ظاہر ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے اور جو چھپا ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. تو کہتے ہیں جی غیب خدا کا خاصہ ہے، تو میں نے کہا شہادت بھی تو خدا کا خاصہ ہے. یہ پہ مفتی اعظم ہند نے اپنے فتاوے میں ان کو، حضور مفتی مصطفی رضا خان صاحب نور اللہ مرکزہ، یہ بات میں نے کہیں اور کم دیکھی ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی دانائی ہے اور اس کی مصطفیٰ کے ایک ایک نقطے سے وہ فضیلت کو بیان کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، فرمایا اتباع کرتے ہیں وہ کس کی؟ فرمایا اس رسول مکرم کی جو نبی ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ہیں جن کا نام لکھا گیا ہے تورات اور انجیل کے اندر. لیکن اس سے پہلے فرمایا الامیہ، وہ امی ہے. امی کا معنی ان پڑھ
لیکن کون ان پڑھ؟ جو قوم ان پڑھ تھی ان کی طرف بھیجے گئے آپ، جو قوم امیی تھی ان کی طرف بھیجے گئے آپ. ایک معنی حضور کے بارے میں نہیں، یعنی حضور کا منصب یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ بے پڑے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، بے پڑے لوگوں کی طرف بولیے بھیجے گئے. ایک معنی امام جعفر صادق نے اس کا یہ کیا، ہم سارے معنوں کو ملحوظ رکھ کر کریں گے. ایک معنی یہ کیا کہ مکہ کا نام ہے ام القرا، ام القرا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نسبت سے یاد کیا ہے، تو یہ وہ ہیں جو مکے والے ہیں، الامیہ ام القرا والے ہیں. یہ معنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. علامہ سید محمود آلوسی حنفی اہل سنت کے مفسر، انہوں نے اس بات کو لکھا. اور پھر فرمایا الامیہ، امی ماں کو بھی کہتے ہیں اور اصل کو بھی کہتے ہیں. امیہ یہ وہ ہیں جو امت سے ایسی شفقت کرنے والے ہیں جیسی ماں شفقت کرتی ہے. الامیہ الاصل یہ وہ ہیں جو اصل پر ہیں، زمانہ جیسے بھی آیا یہ تبدیل نہیں ہوئے، یہ رب کے طرف سے جیسی تعلیم لے کر آئے اسی پر یہ جمع رہے. اور الامیہ جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، فرمایا ہاں یہ وہی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں، ان کا استاذ اگر ہے تو الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان. رحمان ہے جس نے اس محمد مصطفیٰ کو تعلیم قرآن کی دی، خلق الانسان انسانوں کی جان مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، علم البیان اور ہر شے کا بیان سکھا دیا. تو حضور کو امی اس لیے کہا گیا، یہ ساری جہتیں سامنے علماء نے رکھی. اور ایک معنی اس کا یہ کیا کہ حضور نے کسی کے آگے کسی مکتب کسی مدرسے میں کسی اسکول کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ سے تعلیم حاصل کی. تو امی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا. ہاں اب آپ دیکھیں جس کا کوئی استاذ نہ ہو یہ عیب کی بات ہے، لیکن حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے یہ عزت کی بات ہے. جس طرح کہ یہ بات بھی علماء نے علامہ آلوسی نے بڑی پیاری لکھی، فرما متکبر، کسی بزرگ کو متکبر کہیں تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو متکبر کہیں گے تو عزت کی بات ہے. اللہ کا نام ہے نا متکبر، سورہ حشر میں آپ پڑھتے ہیں نا آخر میں، تو متکبر اللہ کا نام ہے. اگر اللہ کو متکبر کہیں گے تو یہ تعریف ہے، کسی انسان کو متکبر کہیں گے تو یہ اہانت ہے. اسی طرح حضور کو امی کہیں گے تو تعریف ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کو کہیں گے تو اور معنی ہوگا. تو امی کا معنی وہ ہے کہ جس نے دنیا کے لوگوں سے علم نہیں سیکھا، رب سے علم سیکھا اور ایسا سیکھا کہ اولین و آخرین سب کی خبریں عطا فرمائے، باپ کی پشتوں میں کیا وہ بھی بتا فرمایا. فرمایا دینی خبریں دی، میں نے کہا دنیاوی بھی دی. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا یہ آپ نے طب نبوی کتاب لکھی ہے نا؟ کہنے کا ہاں. میں نے کہا اجوے کے کھجور کے فضائل آپ نے لکھے؟ میں نے کہا میتھی کے فضائل آپ نے لکھے؟ کہنے کا ہاں. میں نے کہا بادام کے لکھے آپ نے؟ کہا. میں نے کہا کتاب کا کیا نام لکھا تم نے؟ کہ طب نبوی. میں نے کہا طب دنیاوی موضوع نہیں ہے؟ کہنے کا ہاں. تو میں نے کہا کس کو؟ تمہارے ابا جی نے بتایا تھا کہ میتھی کے یہ فضائل ہیں. تم نے بات یہاں پر لکھی کہ میتھی اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی میتھی کی قدر کو جان دے تو سونا دے کر میتھی لے. کہاں؟ میں نے کہا آپ کے ابا جی نے بتایا. کہنے کہ نہیں حدیث شریف میں. میں نے کہا حدیث شریف آپ کے ابا کے قول کو کہتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں رسول اللہ کے قول کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ دنیاوی علم ہے، اور یہ سبزیوں کے علم کے بارے میں بھی میرے آقا نے بیان فرمایا، اور قرآن و سنت کی باتیں بھی میرے آقا نے بیان. تو بھائی کلمہ پڑھتے ہیں آقا کا، اس میں گھٹن کس چیز کی؟ فرمایا ان کا نام تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قلب منیر پر جو انجیل اتری ہے. وقت کیونکہ مختصر ہے، انجیل کے اندر آج بھی آیات موجود ہیں، اشارے ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں جاؤں گا اور پھر میرے بعد وہ آئے گا جس کے منتظر ہم سب ہیں. یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ معصوم ہیں، اس سے زیادہ اس سے پرہیز کر کے بتاتے ہیں. ویحل لهم الطیبات، پاک چیزوں کو وہ حلال کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کراتے ہیں اس کے ذریعے. اگر وہ کوئی یہ کہے کہ میرے آقا چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور چیزوں کو حرام بھی کر دیتے ہیں حلال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کا اختیار ہے. میں نے کہا قرآن کا انکار کر رہے ہو، قرآن ہی کہتا ہے ویحل لهم الطیبات، یہ مصطفیٰ لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے، تو میں نے کہا ہم کون سی بغیر اجازت کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہمارا محبوب وہ ہے جو پاک چیزیں ہم نے بنا دی ہیں، اب وہ تمہیں بتائے گا کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. اور آپ سنیے آخر میں ویدعو عنہم اسرہم، فرمایا وہ لوگوں کے ان کے بوجھ کو اتارتا، اور بوجھ کو اتارنا یہ اللہ کی صفت ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ووضعنا، اور یہاں پر ویدعو عنہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بوجھ اتارا، اور یہاں پر ہمارا مصطفیٰ بوجھ اتارتا ہے. ان دونوں آیتوں کو سب، لیکن شرک نہیں ہو رہا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا، ووضعنا
اب وہاں پر اس کو دیکھیے واحد کا صیغہ ہے, اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مضارع کا صیغہ ہے واحد کا, یدعو وہاں پر ہے ووضعنا, اور ہم نے جناب جو ہے کہ وہاں پر جمع متکلم کے ساتھ آ رہا ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کی صرف جو بوجھ تھا وہ اتارا, اور یہاں پر فرمایا ویدعو انہ مصرم, اور ہمارا مصطفیٰ جو ہے وہ بھی بوجھ اتارتا ہے, یعنی بوجھوں کو ہٹاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ دونوں آیتیں سامنے میرے دوستو آ گئی, یعنی اللہ رب العالمین بوجھ ہٹاتا ہے لوگوں کے گردنوں کے اوپر سے, ان کی طبیعتوں پر سے, یہ حقیقت کے معنی میں, اور مصطفیٰ ہٹاتے ہیں یہ مجازن اور عطائی کے معنی میں. اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والاغلال التی کانت علیہ, شریعت کی جو پابندیاں ان کے گلوں کے اندر تھی یہود و نصرانہ, سرکار جب تشریف لائے تو اس کڑے کو توڑ دیا اور ایک آسان شریعت مرحمت فرمائی. فرما اب کیا کریں؟ فرما فالذین آمنوا بھی, اس پیارے مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ, وعزروہ اس کی عزت کرو, ونصروہ اس کی مدد کرو, واتبعوا نور الذی انزل معه, اس کے بعد اس قرآن کی اتباع کرو جس مصطفیٰ پر اترا. تین باتیں بیان کی گئی, ایمان لاؤ ہمارے حبیب پر, پھر قرآن پڑھے. فرما چپ کر ابھی, پہلے عزت کرو اس کی. اللہ نے تلاوت قرآن کو بعد میں رکھا, مصطفیٰ کی تعظیم کو پہلے رکھا. یہی آگے, یہ کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہا میں, میں ایک بات صرف واضح کر رہا ہوں جو فطرتی راستہ صراط مستقیم کا ہے, اور وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ ہے. ذرا توجہ کیجئے اس بات سے, اور یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنہ ہے کہ جو اس طریقے پر گامزن ہیں. فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ میرے محبوب پر, پھر عزت کرو میرے محبوب کی, پھر اس کتاب کی طرف آؤ جو محبوب پر اتری. آج کتاب کتاب ہے, ایمان اور کتاب, ایمان اور کتاب, تعظیم کا ہے غائب. میری مائیں بھی سنیں, بہنیں سنیں, اللہ نے دیکھے حضور کی تعظیم کو کتنا موقت کیا. فرما پہلے ایمان لاؤ پھر میرے محبوب کا ادب کرو. بولو سبحان, یہ انگوٹا چومنا کیا, یہ کھڑے ہو کے سلام کیا, یہ میلاد کیا, یہ سب آداب ہی ہو رہا ہے کیا؟ کون اس کو فرض و واجب کہتا ہے؟ آداب ہے. ہاں اگر کوئی اس کو چھیڑے گا تو پھر اس کو اسی طرح منائیں گے جس طرح نماز کو مناتے ہیں, اس کی ٹکر میں. اس لیے کہ یہ تعظیم ہے, تعظیم مصطفیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون, جو میرے محبوب کی نو صفات کو قبول کرے اور ایمان لے آئے اور خوب میرے محبوب کا ادب کرے اور قرآن کی تلاوت کرے, فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے فلاح عطا فرمائی. میرے دوستو ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد ہے, اپنے آپ کو تیار رکھیں, سیرت کی کتابیں خریدیں, معجزات کی کتابیں خریدیں, گھر میں جو ٹائم آپ کو ملے تو آپ جو ہے وقت نکالیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پڑھیں, سرکار کی سیرت کو پڑھیں. لیکن سیرت کو کہاں سے پڑھیں؟ کل بھی میں ایک درس میں کہہ رہا تھا, صفحہ نمبر ایک سے اس کو پڑھیں. یہ پہلے سے کہتے ہیں بیٹا دیکھو میں نے یہ دھاگا لگا دیا ہے تو اب یہاں سے آپ گھر جا کے پڑھنا, یعنی میں نے یہ ڈوری لگا دی ہے یہاں سے آپ پڑھنا. بیٹے نے ڈوری کھولی تو آگے سے وہ سبق پڑھنا شروع ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تجارت یوں فرماتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گزرتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے ساتھ یہ حقوق رکھتے تھے. تو صرف اس کے پاس تعلیم, کہتے جماعت آئیے تعلیم بیان کرے گی. میں نے کہا ہماری جماعت آئیے جو تعظیم اور تعلیم دونوں بیان کرے گی. کہا ہماری مسجد میں آئیے مغرب کے بعد تعلیم ہوگی. میں نے کہا ہماری مسجد میں آئیے عشاء کے بعد تعظیم تعلیم دونوں ہوگی. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو یہ سو صفحے کے بعد تعلیم تھی لیکن صفحہ نمبر ایک سے تعظیم تھی. کیا؟ سرکار کے والدین کیسے تھے؟ اس سیرت کا پہلا موضوع تھا حضور کا خاندان کیسا تھا, سرکار کس خاندان میں آئے, بنو ہاشم کون تھے, قریشی کون تھے, بنو عدنان کون تھے, سرکار کی ولادت کیسی تھی, سرکار کی والدہ کتنی عظیم تھی, سرکار کے والد کتنے عظیم تھے. تو ادھر سے تعظیم ہوتی اور سو صفحے پر بندہ پھر تعلیم کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ رب العالمین جل وعلا میرے دوستو ہمیں اس بات پر مستعد رکھے, اور ہم کوئی دل میں گنجائش نہیں رکھتے ایسے شخص کے لیے جو چراغوں کے خلاف بولے. ہم کوئی نرمی نہیں رکھتے, کھل کے سن لو حالات جیسے بھی ہو, ہم کوئی نرمی نہیں رکھتے جو میلاد کے سبز جھنڈوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرے. جلوس ریلیاں یہ ساری آپ کے نزدیک جناب تانے دیتے تھے, نمازیں چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کے حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کون سا جلوس ہے بتائیے. اب آپ دیکھیں کھاردر سے جلوس چلے, یہاں سے چلے, دوراجی سے چلے, ظہر کی نماز باقاعدہ جماعت سے ادا ہوتی اور مسجدوں کے آگے سے گزرا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. نماز عصر کے وقت عصر ادا کی جاتی ہے, بلکہ ہم تو وہ سنی ہے کہ مغرب پڑھتے ہوئے شہادت پاتے ہیں. شہداء نشتر پارک کو میں دو ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ 62 علماء جنہوں نے روڈ پر گپے شپے لگاتے ہوئے شہادت نہیں پائی, بلکہ شہادت جب انہوں نے پائی تو وہ مغرب کی نماز کی حالت میں تھے. وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, طارق محبوب صاحب وہ انتقال کر گئے. انہوں نے مجھے خود کہا کہ میرے آگے اکرم قادری کھڑے تھے, اور جب دھماکہ ہوا تو وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے, اور جب دھماکہ ہوا تو انہوں نے ہاتھ کھولا تو زبان پر ایک الفاظ تھے, یا رسول اللہ.
سبحان.
تو میرے دوستو یہ جملہ زبان سے کب نکلتا ہے؟ جب یہ عشق طبیعتوں کے اندر منتقل ہو. بولیے سبحان. جانا تو سب نے, جانا تو سب نے. تو اس لیے نوجوانوں کسی فرقی فرقے چکر میں نہ پڑو, حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرو, اس کے مصطفیٰ خدا کے واسطے درود شریف کی کثرت کرو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سنو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب سنو. میرے امام کی کتاب تمہید الایمان, کون سی کتاب؟ غور سے مل کر سب کہیں, کون سی؟ یہ دعوت اسلامی کے افراد ہمارے دوستوں نے بھی شائع کی, دیگر اور جی بھی, یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی, 100 روپے کے قریب کا دیا. میری مائیں سن رہی ہیں, میری بہنیں سن رہی ہیں, تو سنیں یہ کتاب, کل ہی حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. جتنے میرے آقا کی شان میں حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے, وہ میرے امام نے اس کو جمع کیا. مولوی حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی شعر بشائل سنت درجۂ خامسہ میں بدمذہبوں کے پاس پڑھتے تھے, ان کے والد صاحب بڑے عاشق رسول تھے, وہ کتاب لے آئے اور گھر میں رکھے. ایک دن مولانا حشمت علی خان صاحب آئے اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جب کتاب پڑھنے لگے تو دھاڑے مار کے رونے لگے کہ ہائے میں نے زندگی کہاں گزاری. گئے اور امام احمد رضا کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. تو یہ وہ کتاب ہے, اور یقیناً ہم تو امت ہی تو حضور کے ہیں نا. کوئی ہمیں چاہے تانبے کا رنگ چڑھا دے ہمارے اوپر, یا پیتل کا رنگ چڑھا دے, یا لال رنگ چڑھا دے, اندر تو ہے تو مصطفی ہوں, مصطفی ہوں. تو کسی کے ساتھ بھی ہو, بندے کو جب راستہ ملتا ہے تو پھڑک کر آتا ہے اور کہتا ہے میں کہاں پھنس گیا تھا. غلام ہے, غلام ہے رسول کے, غلام غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم کہیں بھی جائیں لیکن یہ شمع اگر ہمارے جو ہماری ماؤں نے ہمارے ہمیں گود میں لے کر اگر کھلایا ہے اور ہماری شفقت کی ہے تو یہی کہا ہے یا نبی سلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا, بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت نعتوں سے کریں, حضور کی ثنا سے کریں, اللہ کے نام سے کریں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب بابا آ جائے گا, او فلانا بابا آ گیا, تو بچے کو ایسا نہ ڈرائیں, بچے کو کہیں دیکھو اللہ اس کے رسول دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا. یہ بچے کی طبیعت کے اندر آپ ڈالیں, اللہ رسول دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ آپ دونوں کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے کو باہر کرنے کے لیے. ہمارے نزدیک دو ہیں نہیں, ہمارے نزدیک دو ہیں نہیں. جب کلمے میں دو نہیں تو یہاں کیسے دو؟ شہادت میں دو نہیں تو یہاں کیسے دو؟ جب نماز میں دو نہیں, ہاں ذات میں دو ہیں, ذات میں دو ہیں اور نظریہ اور حکم میں ایک ہیں. رب رب ہے, حضور اللہ کے بندے خاص. ذات کا فرق ہے, حکم کا فرق. اور جب بندہ اللہ رسول کہتا ہے نا تو وہ ایسی کہتا ہے جیسے صحابہ کہتے تھے اللہ رسول عالم. کہا تم جانتے ہو؟ کہا یہ تو اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے. بس اپنی فکر کو پکاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط رکھو. یونیورسٹیوں میں جاؤ, کالجوں میں جاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ, یہ چراغ روشن کر کے جاؤ. تمہاری زندگیوں میں اندھیرا کبھی نہیں آئے گا. اللہ مجھے بھی اس کا پابند رکھے, آپ کو بھی پابند رکھے. ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.